السلام علیکم۔ پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ایک کانوائے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک خود کش حملے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ یورپی کمیشن نے پاکستان سمیت 23 ملکوں کو اپنی مرتب کردہ اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جنہوں نے کمیشن کے بقول انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کے تدارک کے لیے ناکافی اقدامات کیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز سے متعلق مقدمات میں سابق وزیر اعلی پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے۔ اور ایران میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کو لے جانے والی ایک بس پر خودکش حملے میں 27 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں جاری بحران کے حل کے لیے روس، ایران، ترکی کے صدور کا ایک اہم اجلاس جمعرات کو ماسکو میں ہو رہا ہے، اور امریکہ کے زیر اہتمام پولینڈ میں مشرق وسطی کے ممالک کی ایک کانفرنس جاری ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈیموکریٹ اکثریت والے ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلاف کرتے ہوئے یمن میں سعودی اتحاد کی لڑائی کے لیے امریکی فوجی اعانت بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں پچھلے سال ہونے والے اس ہولناک واقعے کی یاد منائی جا رہی ہے جب پارک لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کے کانوائے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک خود کش حملے میں کم سے کم 18 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ حملہ، جس کی ذمہ داری کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد نے قبول کی ہے، شورش زدہ ریاست کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع لتا پورا کے مقام پر ایک بڑی شاہراہ پر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ طالبان کے ترجمان کے بقول اس دوران طالبان وفد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا، تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات چیت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو باضابطہ کسی بات چیت کے لیے کوئی دعوت نہیں ملی ہے۔ یہ رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ یورپی کمیشن نے پاکستان سمیت 23 ملکوں کو اپنی مرتب کردہ اس مجوزہ فہرست میں شامل کر لیا ہے جنہوں نے کمیشن کے بقول انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کے تدارک کے لیے ناکافی اقدامات کیے ہیں۔ یورپی کمیشن کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اس فہرست کا مقصد دہشت گردوں کو مالی وسائل کی فراہمی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کر کے یورپی یونین کے مالیاتی نظام کا تحفظ کرنا ہے۔ فہرست میں شامل ہونے کے بعد یورپی یونین کے تحت کام کرنے والے بینک اور ادارے ان ملکوں کے صارفین اور مالیاتی اداروں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے مناسب چھان بین اور نگرانی کے لیے مزید اقدامات کریں گے تاکہ ان ملکوں سے مشتبہ رقوم کی ترسیل کی نشاندہی کی جا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز سے متعلق مقدمات میں سابق وزیر اعلی پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ شہباز شریف کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں قائم دو رکنی بینچ نے منظور کی۔ جمعرات کو سابق وزیر اعلی کی جانب سے دائر ضمانت کی درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی تو نیب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے شہباز شریف کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر مل سے متعلق قومی احتساب کے ریفرنسز میں ضمانت پر رہائی کی مخالفت کی۔ نیب کے وکیل نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور سرکاری اداروں کے کام میں مداخلت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے یہ حکم جمعرات کو سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران کیا۔ ایران میں پاسداران نے انقلاب کے اہلکاروں کو لے جانے والی ایک بس پر خودکش حملے میں 27 اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حملہ بدھ کی شب ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان اور بلوچستان میں کیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ پاسداران نے انقلاب کے اہلکار بس کے ذریعے خوش اور زاہدان کے درمیان سفر کر رہے تھے جب ایک کار سوار خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی گاڑی بس سے ٹکرا دی۔ پاسداران نے انقلاب کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں 27 اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہوئے ہیں۔ شام میں جاری بحران کے حل کے لیے روس، ایران اور ترکی کے صدور کا ایک اہم اجلاس جمعرات کو ماسکو میں ہو رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی میزبانی میں بحیرہ اسود کے کنارے واقع سیاحتی شہر سوچی میں ہونے والے اس سہ فریقی اجلاس کے شرکا شام کے بحران کے حل کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور امریکہ کے زیر اہتمام پولینڈ میں مشرق وسطی کے ممالک کی ایک کانفرنس جاری ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ یوں بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی جاری ہے۔ نیدرلینڈ میں قائم ایک بین الاقوامی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایران امریکہ میں موجود اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے اقدامات کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ ڈیموکریٹ اکثریت والے ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلاف کرتے ہوئے یمن میں سعودی اتحاد کی لڑائی کے لیے امریکی فوجی اعانت بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ قانون سازی کے حق میں 248 جبکہ مخالفت میں 177 ارکان نے ووٹ دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایوان نمائندگان نے جنگی اختیارات کے ایکٹ کا استعمال کیا ہے۔ یہ اقدام اب سینٹ کے سامنے جائے گا جس نے سن 2018 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل اسی نوعیت کا ایک بل منظور کیا تھا جس سے وائٹ ہاؤس کے ساتھ ممکنہ پنجہ آزمائی کا گمان ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں پچھلے سال ہونے والے اس ہولناک واقعے کی یاد منائی جا رہی ہے جب پارک لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکہ میں سن 2012 میں نیو ٹاؤن کینیٹیکٹ میں 20 طالب علموں کو گولیوں کا نشانہ بنانے کے واقعے کے بعد سے اسلحے پر پابندی کے متنازع بحث چھڑ گئی تھی، لیکن پچھلے سال فلوریڈا کے اسکول میں اس حادثے کے بعد اسلحے کی حفاظت اور اسلحے کے حقوق پر بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔ نوجوان ووٹروں نے ملکی سطح پر اپنے آپ کو منظم کیا ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج کیے ہیں۔ انہوں نے انتخابات میں بھی اپنے ووٹ کی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ ابھی تفصیلی رپورٹس بھی جاری کی جائیں گی اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں خبر بھی آپ کو دی تھی، اب اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل نے بھیجی ہے۔ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ طالبان ترجمان کے بقول اس دوران طالبان وفد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو باضابطہ کسی بات چیت کے لیے کوئی دعوت نہیں ملی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آئندہ دور اسلام آباد میں ہوگا۔ فواد چودھری کا یہ بیان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک دور 18 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا، اور طالبان ترجمان کے بقول اس دوران طالبان کا مذاکراتی وفد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا،
جو پاکستان کا افغانستان کے اندر ہم نے جو رول ادا کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ جو خطہ ہے جو ایک 2 دہائیوں سے کم از کم، اس سے اگر آپ پہلے بھی یہ خطہ جو ہے وہ کافی اس میں تشدد رہا ہے، جنگ رہی ہے، بدامنی رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہو رہا ہے جبکہ طالبان کے مذاکرات آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پاکستان میں ہوں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کے نتیجے میں افغانستان میں ایک پہلی بار ایک سٹیبلٹی کا امکان ہے۔
افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں جن میں یہ طے پایا تھا کہ مذاکرات کا اگلا دور 25 فروری کو دوحہ میں ہوگا۔ تاہم طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا ایک دور 18 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا۔ طالبان ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس سے قبل قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو چکے ہیں، اور آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے بعد 25 فروری کو دوبارہ دونوں فریقین قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مزید بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی بات چیت کے لیے باضابطہ طور پر کوئی دعوت نہیں ملی ہے۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ ان تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو تمام افغانوں بشمول افغان حکومت کے درمیان بات چیت کا سبب بنے۔ یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان متحدہ عرب امارات اور قطر میں بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں، اور طالبان روس کی دارالحکومت ماسکو میں افغان حزب اختلاف کے کئی رہنماؤں سے ملاقات کر چکے ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا امریکہ کے ساتھ اسلام آباد میں بات چیت کرنے کا بیان اس بات کا مظہر ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ جاری بات چیت سے متعلق خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان کو اعتماد میں رکھنا چاہتے ہیں۔
طالبان اس پورے پروسیس میں نہ پاکستان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ رشیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ہی ایران کو، نہ چائنا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح میٹنگز میں ہیں، وہ یا رشیا یا قطر پاکستان میں اس طرح وہ کرتے رہیں گے تاکہ یہ ملک میں یہ ان کے ساتھ لیں، یہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے۔ پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی ان کو کہ جی یہاں کریں، وہ پہلے تھی، لاسٹ جو میٹنگ قطر میں ہوئی اس سے پہلے جو ان کی تھی پاکستان کی ریکویسٹ، اس کے بعد پاکستان نے ان کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ میٹنگ کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کا اپنا انیشیٹو ہے، اور اس میں یہی ہے کہ وہ ریجنل پاورز کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد اس وقت 6 ملکی دورے پر ہیں، جس میں یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کا دورہ بھی ان کے شیڈیول میں شامل ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رواں ہفتے جرمنی میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کریں گے، جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے کہا ہے کہ دہشت گردی اب ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے نہ صرف پاکستان، ایران بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانا چاہیے۔ وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے ایک روزہ دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جسے رپورٹ کیا ہے کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی عنر دوست نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک بالخصوص اس کا نشانہ بننے والے ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانا چاہیے۔ کوئٹہ میں جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کے دوران گزشتہ روز ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے علاقے خاص زہدان روڈ پر پاسداران انقلاب کے جوانوں کی بست پر خودکش عملے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پہلا حملہ نہیں بلکہ اس خطے میں دہشت گردی کے شکار ممالک میں ہم اس طرح کے عملے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایرانی حکام گزشتہ روز کے اس عملے کے حوالے سے پاکستان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
Terrorism in the region is the regional phenomenon and also became the global phenomenon.
مہدی عنر دوست کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس خطے کو گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کا سامنا رہا ہے اور بعض اوقات ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دہشت گردی اب صرف اس خطے تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب تمام ممالک، بالخصوص اس کا نشانہ بننے والے ممالک کے درمیان تعاون بڑھانا چاہیے۔ مہدی عنر دوست کا کہنا تھا کہ ایران اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اسے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے میں کسی عرب ملک کی شمولیت اور بلوچستان کے ریکوڈک یا سندک منصوبے میں خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایران کو یقین ہے کہ سی پیک اس خطے کا بہت بڑا اور اہم منصوبہ ہے جو علاقائی ممالک کے درمیان امن، باہمی تعاون اور تجارت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ ایران بھی اس منصوبے میں شامل ہونے کے لیے اور اس حوالے سے ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ اس خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے تمام اسلامی ممالک کو آپس میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں گزشتہ روز ایک خودکش بمبار نے اپنی گاڑی ایران کے پاسداران انقلاب کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، جس میں موصولہ اطلاعات کے مطابق 27 اہلکار ہلاک اور 13 دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ اس عملے کی ذمہ داری علاقے میں سرگرم جیش العدل نامی تنظیم کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یورپی کمیشن نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کے روکنے کے ناکافی اقدامات کرنے والے ممالک کی مجوزہ فہرست میں پاکستان کو شامل کر لیا ہے۔ 23 ممالک پر مشتمل اس فہرست میں ایران، افغانستان، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں علی فرقان کی ایک رپورٹ۔
پی کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مجوزہ فہرست کا مقصد دہشت گردوں کو مالی وسائل کی فراہمی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کر کے یورپی یونین کے مالیاتی نظام کا تحفظ دینا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں ان ممالک کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کے خاتمے اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل روکنے کے حوالے سے ناکافی اقدامات کیے ہیں۔ فہرست میں شامل ہونے کے بعد یورپی ممالک میں کام کرنے والے بینک اور ادارے ان ملکوں کے صارفین اور مالیاتی اداروں کے ساتھ لین دین کی زیادہ چھان بین اور نگرانی کریں گے۔ فہرست میں پاکستان کو شامل کرنے پر تاحال اسلام آباد کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کئی مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور یورپی کمیشن کے تازہ اقدام کی وجہ سے یورپی یونین میں شامل ملکوں کے ساتھ پاکستانیوں کی تجارت اور مالیاتی لین دین کی چھان بین میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کاروباری افراد کے لیے اضافی اخراجات کا سبب بنے گا۔ ڈبلیو ٹی او میں پاکستان کے سابق سفیر ڈاکٹر منظور حسین کہتے ہیں کہ یورپی کمیشن کی اس فہرست کا مطلب پابندیاں نہیں ہیں بلکہ یہ رکن ممالک کے لیے گائیڈ لائنز ہیں۔
کوئی ٹریڈ پہ یا کوئی سینکشنز پہ یا جی ایس ٹی پلس پہ، ان چیزوں پہ کوئی اثر نہیں۔ ہمارے جو ریپرکشن یہ ہیں کہ ہمارے بینک کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کرنے سے سکوٹ نہیں کرتے۔ پاکستان سے کوئی بھی پیسے جائے، 50-100 ملین کچھ بھی جائے، 50-100 ملین بہت بڑی بات ہے، $10,000 بھی جائیں تو اس کو چیک کرتے ہیں۔
دہشت گردوں کے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ ایف اے ٹی ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہا۔ حکومت پاکستان کے جاری بیان کے مطابق وفاقی حکومت نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے فنکشنل اسٹریٹجی بنا لی ہے، جو کہ رواں ماہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ پیرس میں ہونے والے جائزہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ ایف اے ٹی ایف اور پاکستانی وفد کا آئندہ اجلاس 17 فروری کو پیرس میں ہوگا۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے زیر اہتمام پولینڈ میں مشرق وسطی کے ممالک کی ایک کانفرنس جاری ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ یوں بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور ایران کے درمیان محض آرائی جاری ہے۔ نیدرلینڈ میں قائم ایک بین الاقوامی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایران امریکہ میں موجود اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے اقدامات کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی ساخوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
فرانس میں قائم ایران میں مزاحمت کے لیے قومی کونسل 60 ممالک کے اعلیٰ اہلکاروں کے ہمراہ پولینڈ میں ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں شریک ہے۔ امریکہ کی نمائندگی نائب صدر مائک پینس، وزیر خارجہ مائک پومپیو اور صدر ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کر رہے ہیں۔ روڈی جولیانی کا کہنا تھا،
There has to be a major change in the theocratic dictatorship in Iran.
مشرق وسطی میں امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ایران میں مذہبی آمریت کا خاتمہ ہو۔ اسے ہر صورت ختم ہونا ہوگا اور جلد ختم ہونا ہوگا تاکہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ ایران نے حال ہی میں انقلاب کی 40ویں سالگرہ منائی، جس کے نتیجے میں مذہبی رہنما اقتدار میں آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کانفرنس میں عرب ممالک کی شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا،
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down.
اس اجلاس کے حوالے سے کیا چیز اہم ہے؟ اور یہ کوئی خفیہ اجلاس نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان میں سے بہت سے لوگ شریک ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک کھلا اجلاس ہے جس میں کلیدی عرب ممالک کے نمائندے شریک ہیں، اور وہ اسرائیل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ایران کے خلاف جنگ کے مشترکہ مقصد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے دیگر ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کہتے ہیں،
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people to this conference.
امریکہ اس بارے میں اپنا پیسہ، اثر و رسوخ اور طاقت استعمال کر رہا ہے۔ وہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بہت سے ممالک پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے پاس کانفرنس میں شرکت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچھ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پولینڈ کی امریکہ کے ساتھ قربت سے اس کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے پیوٹر موراس کا کہنا ہے،
I have the feeling that the Trump administration doesn't care much about Europe's unity or even more perhaps it really tries to exploit some divisions within Europe or even deepen them.
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یورپی اتحاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ مزید یہ کہ ایک معاہدے کے ذریعے یورپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یورپین یونین کی خارجہ تعلقات کی سربراہ فیڈریکا موگیرینی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی، تاہم یورپین یونین کے چند رکن ممالک نے کانفرنس میں اپنے نمائندے ضرور بھیجے ہیں۔ چین، روس، لبنان اور فلسطین نے بھی کانفرنس میں شرکت سے اجتناب کیا ہے۔ ایران کو امریکہ کے خلاف محاذ آرائی میں کسی قدر کامیابی حاصل ہوئی جب ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے ایران کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں موجود اپنے منجمد اثاثوں پر پابندی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ امریکہ نے عدالت کی یہ کارروائی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بین الاقوامی دہشت گردی میں ایران کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کا حوالہ دیا تھا۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس، ایران اور ترکی کے رہنما جمعرات کے روز روس کے بحیرہ اسود کے تفریحی مقام سوچی میں مل رہے ہیں، جہاں وہ ایسے میں شام میں آئندہ کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے جب وہاں کا تصادم اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ان تینوں ملکوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تاہم انہوں نے شام سے امریکی فوجیں واپس بلانے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ماسکو سے ریکارڈو مارکینو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، جو جم بینڈل نے پیش کی ہے، کہ اس بارے میں بڑے سوالات ہیں کہ امریکی افواج نکلنے کے بعد کیا ہوگا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
جنگ شروع ہوئے 8 برس بیت گئے ہیں، لیکن شام میں اب بھی حالات خطرناک ہیں۔ اس عرصے میں روسی فوج اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ ملیشیا دونوں نے بشار الاسد اور ان کی حکومت کو قائم رہنے میں مدد دی ہے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے وہاں سے امریکی افواج کو واپس بلانے کے منصوبوں نے ایک نیا منظرنامہ کھول دیا ہے۔ روسی تجزیہ کار ولادیمیر یسیف کا کہنا ہے،
This is a very important issue. How to cope with the problem of the Syrian Kurds? It's preferable for Russia.
یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ شام کے کردوں کے معاملے سے کس طرح نمٹا جائے۔ روس اور ایران کے لیے یہ بات قابل ترجیح ہے کہ شامی کردوں کو ایک متحدہ مملکت میں ضم کر دیا جائے۔ ترکی طاقت کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ روس، ترکی اور ایران ایک مشترکہ نصب العین چاہتے ہیں، اور سربراہ کانفرنس میں امریکی افواج کی واپسی کے امکانات کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے،
We also discussed how the intention of the United States leadership to pull out its troops from the northeast of the country will impact the situation in a Syrian Arab republic. If such steps and such plans become reality, it will be a positive step.
ہم نے اس بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا کہ شام کے شمال مشرقی علاقے سے اپنی افواج بلانے کے امریکہ کے ارادے کا شام کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک مثبت قدم ہوگا۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے،
What is critically important is to prevent a power vacuum after the pull out of the American troops.
انتہائی اہم بات یہ ہے کہ امریکی فوجوں کی واپسی سے طاقت کا جو خلا پیدا ہو سکتا ہے اسے کیسے روکا جائے۔ سوچی میں تینوں فریقوں کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے۔ ہر چند کے امریکہ میٹنگ میں شریک نہیں ہے، لیکن آئندہ امریکہ کیا کرے گا یہ بات اس میٹنگ میں موضوع بحث ہے۔ ولادیمیر یوسیف کہتے ہیں،
Speaking objectively, the United States is unable to oust Russia from Syria. That is impossible. Neither is Russia going to kick the U.S. out of Syria. So they must somehow reach an agreement.
صحیح بات تو یہ ہے کہ امریکہ شام سے روس کو نکال نہیں سکا۔ یہ ناممکن ہے۔ نہ ہی روس امریکہ کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ چنانچہ انہیں کسی سمجھوتے تک پہنچنا ہوگا۔ تاہم شام میں کردوں کے مسئلے کے حل کی تلاش، وہاں موجود ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر اسرائیلی حملے کے خطرات، اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ جو کہ ہر چند کمزور ہو رہی ہے لیکن اس کا دہشت گردی کا خطرہ بدستور موجود ہے، کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو بات چیت کے اس تازہ ترین دور کے بہت بعد تک برقرار رہیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میونخ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ افغان صدر اشرف غنی کے علاوہ امریکی وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس بارے میں مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
جرمنی کے شہر میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کانفرنس میں شاہ محمود ایک پینل میں افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ شریک ہوں گے، جس میں افغان مسئلے پر بات کی جائے گی۔ دونوں رہنماؤں کی ون آن ون ملاقات بھی متوقع ہے۔ شاہ محمود امریکی وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور امریکہ نے الزامات لگانے کے بجائے پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ سابق سفیر شاہد امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ امریکی فوج کا انخلا ہونے کے بعد افغانستان میں شراکت اقتدار کی کیا صورت ہوگی۔ ممکن ہے کہ میونخ کی ملاقاتوں میں اس بارے میں کوئی سمجھوتا ہو جائے۔
بعض چیزیں جو ہیں ابھی تک ان کے بارے میں کم از کم کوئی واضح خبر نہیں آئی کہ امریکی فوج کا انخلا تو ایک چیز ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس انخلا کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال ہوگی، اور پاور شیئرنگ اگر ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ طالبان کے علاوہ بھی یا پختونوں کے علاوہ بھی افغانستان میں دوسری نسلیں رہتی ہیں، تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاور شیئرنگ میں لانا ہوگا، اور کوئی کسی قسم کی کوالیشن گورنمنٹ بنے یا جو بھی بنتی ہے گورنمنٹ، جس میں مختلف جو وہاں پہ ایتھنک آبادیاں ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ اس بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے، اور اس کے بغیر میرے خیال میں تصفیہ اگر ہوتا ہے، ایک تو نہیں ہوگا، اگر تصفیہ ہوتا ہے تو بہت ہی انسٹیبل تصفیہ ہوگا۔ تو یہ بہت ایک اہم پہلو ہے کہ ایک تو امریکن یہاں سے چلے جائیں، اور دوسرا پہلو یہ کہ ان کے جانے کے بعد وہاں پہ سیاسی جو تصویر ہے وہ کیا ہوگا.
تجزیہ کار مجاہد بریلوی کہتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کا افغانستان کی سیاست میں کلیدی کردار رہا، لیکن عمران خان حکومت کے دور میں ایسا نظر نہیں آ رہا.
میں پاکستان کا جو رول رہا افغانستان میں، اور اس میں تو ہم کلیدی کردار ادا کرتے رہے نا، یعنی ہم طالبان کابل میں پہلی حکومت سے لے کر بعد کی حکومت تک طالبان تک کو ہٹانے یا بٹھانے میں ہمارا مرکزی کردار ہوتا تھا. لیکن کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ اس سال پورا جو عمران خان کا دیکھیں تو ان کا کوئی بہت میجر افغانستان میں نہیں رہا.
افغان طالبان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا وفد امریکہ سے مذاکرات کے لیے 18 فروری کو پاکستان جائے گا. تجزیہ کار ان مذاکرات سے پہلے میونخ کانفرنس کو اہم قرار دے رہے ہیں. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز کیسز میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں.
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 24 روز تک شہباز شریف کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. نیب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے شہباز شریف کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز کیسز میں ضمانت پر رہائی کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلی پنجاب اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. عدالت نے شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز سے استفسار کیا کہ رمضان شوگر ملز کے نالے کے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور بھی اسکیم بنائی گئی ہے. وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ضلع چنیوٹ کے محلہ فتح آباد، مقصود آباد اور دیگر اضلاع میں بھی ایسی ہی اسکیمیں بنائی گئی ہیں. وکیل شہباز شریف نے مزید کہا کہ آشیانہ اسکیم میں شہباز شریف مرکزی ملزم نہیں ہیں، ضمنی ریفرنس میں انہیں ملزم نامزد کیا گیا ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ نالے کا رخ رمضان شوگر ملز کی طرف کیوں موڑا گیا. رمضان شوگر ملز کیس میں نیب نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز سے متعلق گرفتاری کی ضرورت نہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف کی ضمانت مسترد کر دیں تو پھر کوئی رکن اسمبلی ترقیاتی کام نہیں کرائے گا. انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام تحقیقات کن پیرامیٹرز پر ہو رہی ہیں. وجہ تو اس کے پیچھے کوئی اور ہے، اس کو گرفتار نہیں کرنا تو اس کے باپ کو گرفتار کر لیں. لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے پر مختصر وقفہ کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں شہباز شریف کی دونوں درخواستیں منظور کر لیں. سماعت کے بعد مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
جتنی بھی کاوش ہوئی ہے پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے، جو کام انہوں نے کیے ہیں ان جیسا کام کوئی نہ کر سکا اور نہ آنے والا کر سکے.
شہباز شریف کی ضمانت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ ہر کیس کے اپنے میرٹ ہوتے ہیں اور ضمانت کے اپنے میرٹ ہوتے ہیں.
کیس ان کا احتساب کی عدالت میں چل رہا ہے اور وہاں پہ میرٹ سب دیکھے جائیں گے. اگر وہاں پہ پروسیکیوشن اپنا کیس پروڈیوس کر پائی پراپرلی تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اپر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی کسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے تو اس بنیاد پہ انہوں نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس سب کیس کے سے تعلق نہیں ہے نارملی.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولی سمجھتے ہیں کہ قومی احتساب بیورو اپنے کیسز کو ٹھیک طرح سے تیار نہیں کرتا، بس جلد بازی میں کیس بنا دیے جاتے ہیں.
کیس بڑے ویک ہیں جس کی وجہ سے نیب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اوبیسلی کورٹس ہیں، اوپر جو کورٹس بیٹھی ہیں انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ کیس کیا بن رہے ہیں. آشیانہ میں بھی ایسی ہی ہے کہ آشیانہ کیس جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا اس میں، وہ بلکہ وہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی میں تو بچت کرنا چاہ رہا تھا، دوسری جو پارٹی تھی وہ اس کی شکایات آ رہی تھی اس کے اوپر میں نے ایکشن لیا ہے.
نیب نے شہباز شریف کی ضمانت منظور ہونے کے عدالتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیب آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم اور صاف پانی کیس میں اربوں روپے کے گھپلوں کی تحقیقات کر رہا ہے، جس میں شہباز شریف، احد خان چیمہ، فواد حسن فواد اور دیگر نامزد ملزم ہیں. ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور.
سپریم کورٹ نے 8 سال بعد امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف میمو گیٹ اسکینڈل کیس نمٹا دیا ہے. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ حسین حقانی کی گرفتاری یا حوالگی ریاست کا معاملہ ہے. عدالت نے قرار دیا کہ میمو کے حوالے سے درخواستیں اجلت میں دائر کی گئیں، جبکہ سپریم کورٹ کا کیس سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ.
چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے میمو گیٹ اسکینڈل کی سماعت کی.
دوران سماعت چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ 8 سال سے یہ کیس التوا کا شکار ہے، درخواست گزار کہاں ہیں؟ اگر درخواست گزار نہیں آتے تو عدالت اپنا وقت ضائع کیوں کرے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اتنے کمزور نہیں کہ ایک میمو سے ڈر جائیں، کیا ریاست اب بھی میمو سے خوف محسوس کرتی ہے؟ حسین اکانی پر کچھ الزامات ہیں، گزشتہ سماعت پر نیب کو حسین اکانی کو وطن واپس لانے کے لیے کہا گیا تھا، ان کی گرفتاری اور ٹرائل ریاست کا معاملہ ہے، ریاست چاہے تو کاروائی کر سکتی ہے، عدالت کا اب اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے کیس نمٹاتے ہوئے قرار دیا کہ ایک کمیشن 2012 میں معاملے کی رپورٹ دے چکا، ایف آئی آر درج ہو چکی۔ سینئر وکیل بیرسٹر مسرور شاہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے بہت سے ایسے کیسز عدالتی وقت لے لیتے ہیں جن کا اختتام کچھ نہیں ہوتا، پاکستان کو اپنے قانونی نظام کو مضبوط بنانا ہوگا۔
پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو آپ کئی ایسے کیسز ملتے ہیں جن کا الٹیمیٹلی تو کچھ نہیں بنتا، لیکن اس وقت جو سیاسی میدان ہے اس میں ہلچل بڑی آ جاتی ہے، الٹیمیٹلی وہ اپنا مقصد اس وقت حاصل کر لیتے ہیں، اب اس میں آگے پروسیڈ کرنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تھا نہ اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہے۔ آپ کو اپنے کنٹری کے ملک کے اندر جو لیگل سسٹم ہے اس کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اس کی کریڈیبلٹی اتنی آپ نے بڑھانی ہے کہ باہر کی عدالتیں باہر کی حکومتیں اس کو کریڈیبلٹی دیں۔
میمو کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی پارٹی کی دیگر اہم سیاسی شخصیات درخواست گزار تھیں۔ یہ اسکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا جب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا جس میں انہوں نے ایک خفیہ میمو اس وقت کے امریکی ایڈمرل مائک مولن تک پہنچانے کا کہا تھا۔ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے لیے کیے گئے امریکی آپریشن کے بعد پاکستان میں ممکنہ فوجی بغاوت کو روکنے کے لیے حسین حقانی نے واشنگٹن کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک پرسرار میمو بھیجا تھا۔ سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف 3 مقدمات درج کیے گئے جن کے ذریعے حسین حقانی کو وطن واپس لانے کی کئی کوششیں کی گئیں جو اب تک ناکام رہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ایک کانوائے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے خود کش حملے میں کم سے کم 18 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حملہ جس کی ذمہ داری کل عدم عسکری تنظیم جیش محمد نے قبول کی ہے، شورج زدہ ریاست کے گرمائی دار حکومت سری نگر کے مضافات میں کیا گیا۔ یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے مضافات میں واقع لتپورہ علاقے میں بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی کانوائے پر جمعرات کی 6 پہر کو کیے گئے خود کش حملے میں کم سے کم 12 اہلکار ہلاک اور 3 درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایک اطلاع میں مرنے والوں کی تعداد 18 بتائی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایک عسکریت پسند نے بارودی مواد سے لدی ایک کار کو سی آر پی ایف کی ایک کانوائے میں شامل ایک بس سے ٹکرا دیا جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس میں بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بس میں تقریباً 50 سی آر پی ایف اہلکار سوار تھے، ان میں سے 8 موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ 40 کے قریب زخمی اہلکاروں کو سری نگر کے ایک فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں مزید 4 اہلکار زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اس خود کش حملے میں واحد حملہ آور بھی مارا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ زخمی اہلکاروں میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک اطلاع میں جس کی عہدیداروں نے تاحال تصدیق نہیں کی ہے بتایا گیا ہے کہ زخمی اہلکاروں میں سے مزید 6 اسپتال میں چل بسے ہیں اور اس طرح اس واقعے میں کم سے کم 18 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ سی آر پی ایف کی یہ کانوائے شورش زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر سے سرمائی صدر مقام جموں جا رہی تھی۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد نے قبول کی ہے۔ ایک شخص نے جس نے اپنا نام محمد حسن بتایا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ جیش محمد کا ترجمان ہے، ایک مقامی خبر رساں ایجنسی کو فون کر کے بتایا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جسے تنظیم کے ایک کمانڈو عادل احمد عرف وقاص نے انجام دیا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ حملے میں سی آر پی ایف کی کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور ان میں سوار درجنوں اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ بھارتی حکومت اور ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں نے حملے کی مذمت کی ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے اسے دہشت گردی کی بدترین کارروائی قرار دیتے ہوئے اس پر گہری تشویش ظاہر کی اور کہا کہ وہ عناصر جو ریاست میں جاری شورش کے لیے ذمہ دار ہیں مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے بدحواسی میں یہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے اس کے لیے سرحد پار سے ہدایت ملی تھی۔ گورنر نے مزید کہا، ان کے اپنے الفاظ، اس طرح کی کارروائیوں سے حفاظتی دستوں اور عوام کے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا اور ہم معاندانہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کا کام تمام کر کے ہی رہیں گے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 17 لاکھ سے زائد بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق 17 لاکھ سے زائد بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم حاصل نہ کرنے والے بچوں میں 49% لڑکے اور 79% لڑکیاں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 73% بچے سکولوں میں داخلہ تو لیتے ہیں مگر 5ویں کلاس ختم ہونے سے پہلے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تمام نئے اضلاع میں 307 سکول غیر فعال جبکہ 10 مکمل طور پر بند ہے۔ اسی طرح ان تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی 3414 اسامیاں خالی ہے۔ زیادہ تر سکول پینے کے صاف پانی، بجلی، واش روم اور چار دیواری سے بھی محروم ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومت کے موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا،
15-20 سال سے وہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی اور کافی پرابلمز آئے، لوگ بے گھر ہوئے، آئی ڈی پیز بنے، کئی بچے وہاں سے نکلے، فیملیز نکلی، تو اس وجہ سے بھی کافی ڈراپ آؤٹ ہوا۔ لیکن ابھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، جو غیر فعال اسکولیں ان کو فعال کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو باقاعدہ جو انڈیپینڈنٹ یونٹ جو ہے مانیٹرنگ وہ بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی آئی ایم یو ابھی مختلف ضلعوں میں جا کے اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جہاں کمی ہے، ٹیچرز کم ہیں، جہاں پہ فیسلٹیز کم ہیں، مسنگ فیسلٹیز ہیں اسکولوں کے اندر، ان کو بہتر بنانے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے۔
پشاور سے ملحقہ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار اسلام گل افریدی نے صوبائی حکومت کے اقدامات پر تسلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ابھی جب انضمام ہوا ہے تو اس کے بعد جو صوبائی حکومت ہے تو ان کا زیادہ توجہ اسی سیکٹر پہ ہے۔ ابھی 600 نئے نوکریاں اور 68 باڑہ میں جو تباہ شدہ سکول چائنا کی مدد سے بحال کرنے کا جو منصوبہ ہے تو وہ یہ انتہائی اچھا اقدام ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت زیادہ مسائل موجود ہے اس میں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے تعلیم ضیاء اللہ بنگش پچھلے کئی مہینوں سے تمام تر نئے اضلاع کے تعلیمی اداروں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے چند روز قبل سابق قبائلی علاقوں میں لگ بھگ 17,000 اساتذہ کی بھرتی کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، جبکہ ان کے بقول تعلیمی اداروں میں دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے اس سال تقریباً 1 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کولمبیا کے صدر ایون ڈک کا کہنا ہے کہ وہ وینزویلا میں آمریت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈک امریکہ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں وینزویلا کے صدر نیکولس مڈورو کو اقتدار سے ہٹانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریچرڈ گرین کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
کولمبیا نے وینزویلا کے فرار ہونے والے 20 لاکھ کے لگ بھگ شہریوں کی اکثریت کو پناہ دی ہے جو افراتفری، غربت اور سیاسی تشدد کے باعث فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس بارے میں کولمبیا کے صدر ایوان ڈوک کا کہنا تھا،
But it's something very important to highlight today, and is that we share values on democracy, and we want to work together to put an end to the brutal dictatorship that has been affected.
آج اس بات کا اظہار کرنا بہت اہم ہے کہ ہم جمہوری اقدار کی پاسداری کرتے ہیں اور ہم پرتشدد آمریت کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، جس سے وینزویلا کے شہری شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ سفارتی پابندیاں اتنی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرا خیال ہے کہ اس آمریت کے دن گنے جا چکے ہیں اور ہمیں اس کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈیموکریٹک ارکان کانگریس کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی پالیسیوں کے باعث وہاں سے فرار ہونے والوں کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاؤس فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ اینگل کہتے ہیں،
This has become Latin America's biggest migration crisis in recent history, and I fear the United States may make things worse. But our admission numbers are at their lowest in recent history.
یہ حالیہ تاریخ میں وینزویلا سے ہونے والی سب سے بڑی نقل مکانی کا بحران ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ امریکہ اس بحران میں مزید اضافہ کر دے گا۔ تاہم امریکہ میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد ماضی کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ مزید خرابی یہ ہے کہ امریکہ کی امیگریشن پالیسیوں کے باعث امریکہ آنے والے وینزویلا کے شہریوں کو واپس ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ویسے ہی ہے کہ لوگوں کو واپس جلتی ہوئی عمارت میں دھکیل دیا جائے۔ وینزویلا کے شہریوں کے لیے انسانی بھلائی کی خاطر امداد زیادہ تر امریکہ سے بھیجی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر میڈورو کی طرف سے اس امداد کو روکنے کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ میڈورو کا کہنا ہے کہ امریکی امداد کی وینزویلا میں آمد سے امریکہ کے لیے وینزویلا پر فوجی حملے کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ لاطینی امریکہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 50 ملکوں نے وینزویلا کے صدر کے طور پر حزب اختلاف کے لیڈر ہوئین گوائیڈو کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ گوائیڈو ملک کی قومی اسمبلی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے آئین کا سہارا لیتے ہوئے میڈورو کی حکومت کو انتخابات میں دھاندلی کے باعث ناجائز قرار دے دیا اور خود کو عبوری صدر نامزد کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وینزویلا میں امریکہ کی طرف سے فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پیر کے روز فلوریڈا میں میامی کی بین الاقوامی یونیورسٹی میں اپنے خطاب کے دوران وینزویلا کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکہ میں وینزویلا نژاد افراد کی سب سے زیادہ تعداد اسی علاقے میں آباد ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ مارس اپرچونیٹی نامی خلائی گاڑی کو 14 برس تک سرخ سیارے مریخ کی سطح پر سفر کروانے کے بعد وہ اس مشن کو ختم کر رہے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں انجم ہیرل گل سے۔
کوئی 8 ماہ قبل مارس اپرچونیٹی نامی خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر اٹھنے والے گرد کے طوفان میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد اس کا ناسا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خلائی ادارے نے 800 سے زیادہ مرتبہ اس سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدھ کے روز اس کو بحالی کی آخری ہدایات دینے کے بعد سائنسدانوں نے مشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ناسا کے ایسوسی ایٹ ایڈمنسٹریٹر فار سائنس تھامس زوربشن کا کہنا تھا،
It is therefore that I'm standing here with a sense of deep appreciation.
اس لیے میں یہاں گہری ممنونیت اور تحسین کا احساس لیے مارس اپرچونیٹی نامی مشن کے مکمل ہونے اور مریخ کی کھوج کے مشن کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں اس ٹیم میں کھڑا ہوں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جذباتی لمحہ ہے۔ مارس اپرچونیٹی نامی مشن کو سن 2003 میں مریخ کی کھوج کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ایک سال بعد وہ مریخ کی سطح پر اتر گیا۔ اس سے پہلے اسپرٹ نامی ایک مشن بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں خلائی گاڑیاں گولف کی ٹوکری کے برابر حجم رکھتی تھیں، اور ان کی سرگرمیوں کو صرف 90 دن تک جاری رہنا تھا۔ لیکن یہ دونوں مشن، خصوصی طور پر اپرچونیٹی، اپنی معینہ مدت سے کہیں زیادہ وقت گزار گئیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والی یہ دونوں خلائی گاڑیاں برسوں تک مریخ کی پتھریلی زمین پر تحقیق کرتی رہیں۔ دونوں گاڑیوں کو تحقیق کے دوران یہ ثبوت ملے کہ قدیم مریخ پر پانی موجود تھا، اور شاید اس پر زندگی کے جرثومے بھی موجود تھے۔ سن 2009 میں اسپرٹ نامی خلائی گاڑی کا رابطہ ناسا کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مریخ کے سردترین موسم میں وہ خود بخود بند ہو گئی تھی۔ لیکن مارس اپرچونیٹی مشن کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ناسا کا مریخ پر کام ختم ہو گیا۔ کیوروسٹی نامی خلائی گاڑی سن 2012 سے مریخ کے ایک دوسرے حصے میں کام کر رہی ہے۔ آئندہ سال 2 مزید خلائی گاڑیاں بھی سرخ سیارے پر پہنچیں گی۔ ایک مشن چین بھیجے گا اور دوسرا روس اور یورپی یونین کی مشترکہ کاوش ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسم بدل رہا ہے، نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بھی۔ ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس آنے کے بعد موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ ایک بار پھر ایجنڈے پر آ گیا ہے۔ کچھ ڈیموکریٹس گرین نیو ڈیل کے نام سے ایک بڑا اور متنازع منصوبہ تجویز کر رہے ہیں، تاکہ امریکہ میں توانائی کی فراہمی کا انداز تبدیل ہو جائے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیف باراگونا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کرنے کے چند ہی ہفتے بعد ڈیموکریٹس موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں۔ کانگریس کی رکن الیگزینڈریا اوکیسو کورٹیز اور سینیٹر ایڈ مرکے نے گرین نیو ڈیل کے نام سے منصوبہ تجویز کیا ہے۔ سینیٹر مرکے نے اس بارے میں کہا،
When we talk about a green new deal, we are talking about jobs.
جب ہم گرین نیو ڈیل کی بات کرتے ہیں تو یہ روزگار اور انصاف کی بات ہوتی ہے۔ ہم کئی نسلوں کے سب سے بڑے بلو کالر روزگار منصوبے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تھے سینیٹر مرکے کے الفاظ۔ اس منصوبے کا مقصد توانائی کے پورے نظام کو 10 سال میں تبدیل کرنا ہے۔ منصوبے میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع، کم توانائی سے زیادہ نتائج کا حصول ممکن بنانے والے منصوبوں اور مکمل طور پر ماحول دوست گاڑیوں میں بڑے پیمانے پر توسیع شامل ہیں۔ اس کے تحت ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا اخراج کم کرنے کے کاشتکاری کے طریقے اپنائے جائیں گے اور کاربن کو جذب کرنے والے جنگل اگائے جائیں گے۔ لیکن ان تجاویز کے منصوبے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کیسے ہوگا اور اس کے لیے رقم کہاں سے آئے گی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یہ منصوبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں منظور ہو سکے گا، کیونکہ وہ ٹویٹر پر آئے دن ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے کو مسترد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے گرین نیو ڈیل کو حکومت پر قبضہ کرنے کا عظیم منصوبہ قرار دیا۔ وہ آپ کی کار چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے مکان کی قدر گھٹانا چاہتے ہیں اور لاکھوں امریکیوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے کے لیے $10,000 کھرب خرچ کرنا پڑیں گے، اور یہ یاد رکھیں آپ کے سوا کوئی اور ملک ایسا نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے اور وہ اسے منظور نہیں کریں گے۔ البتہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار اس منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں، جن میں کیملا ہیرس، ایلزبتھ ویرن اور کرسٹین گلی برینڈ شامل ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اسے غیر حقیقت پسندانہ کہہ رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے اسے منصوبے کے بجائے گرین ڈریم قرار دیا، لیکن اوکیسیو کورٹیز کو اس پر کوئی شکایت نہیں۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ گرین ڈریم ہے۔ ایسا ہی ہے، امریکہ کے تمام عظیم منصوبے، عظیم معاشرے سے لے کر نئے سمجھوتے تک، مستقبل کے بارے میں خواب ہی سے شروع ہوئے۔ یہ تھے اوکیسیو کورٹیز کے الفاظ۔ یہ خواب فی الحال مستقبل ہی میں رہے گا، کیونکہ ڈیموکریٹس 2020 کے انتخابات پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا پیک کی سربراہی روایتی طور پر قائد حزب اختلاف کے حصے میں آتی ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ عہدہ شہباز شریف کے حصے میں آیا ہے، جن پر قومی احتساب بیورو یا نیب کرپشن کے الزامات کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہے، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ انہیں چیئرمین بنانے پر اس لیے تیار ہوئی تھی کہ قانون سازی کا کام درست طریقے سے ہو سکے، جو نہیں ہو رہا۔ اب سرکاری پارٹی کے بعض ارکان اور اس کے شیخ رشید جیسے اتحادیوں کی جانب سے شہباز شریف کو اس منصب سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں قمر عباس جعفری نے سیاسی اور آئینی امور کے دو ماہرین پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور ممتاز کالم نگار اور تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ کوئی جرم ثابت ہونے کے بعد ہی کوئی شخص کسی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو سکتا ہے، اور چونکہ ابھی شہباز شریف کے خلاف صرف تحقیقات ہو رہی ہے اور کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے قانونی اور دستوری طور پر ان کے چیئرمین بننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور بنیادی طور پر یہ مسئلہ اب سیاسی بن گیا ہے اور حکمران جماعت اور اپوزیشن دونوں ہی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں۔ قانون سازی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ حکمران جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسودہ قانون لائے اور اس کو منظور کرانے کے لیے ماحول سازگار بنائے۔ شیخ رشید جیسے حکومت کے اتحادیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری پارٹی کو ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ماحول میں شدت لانے سے زیادہ نقصان حکمران جماعت کا ہی ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں کہ اگر شہباز شریف اس عہدے سے ہٹے تو سیاسی طور پر کیا صورت بنے گی، انہوں نے کہا،
ایک تو شہباز شریف صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر یقیناً ایک ڈسٹربینس پیدا ہوگی، یعنی جو پارٹی اپوزیشن میں ہے، یعنی مسلم لیگ نواز اور اب اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کا، پھر اسمبلی کے اندر کوئی سٹیک کر جائے گا۔ اگر آپ مائنورٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور ان کو کوئی ہاری نہیں دیں گے تو پھر ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا، پھر اس کے اندر بھلے سے اسمبلی کے اندر ہنگامہ رہے، اسمبلی کاروائی نہ کر سکے تو اپوزیشن کو کیا نقصان ہے۔ اگر اپوزیشن کو آپ ذمہ داری دیں گے، ان کو ساتھ بٹھائیں گے، تو میرے خیال میں اسمبلی کا ماحول پہلے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے، مزید خراب ہوگا اور اس کے لیے حکومت تو سفر کرے گی ہی، میرے خیال میں جمہوریت بھی سفر کرے گی، اور جمہوریت کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ یہ تو کام سیاستدان کو کام نہ نہ رکھتے، یہ مزید گہرا ہوگا اور غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گی۔
ادھر ڈاکٹر عاصم اللہ بخش نے کہا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نعرہ اور اب بھی اس کی ترجیح کرپشن کے خلاف کارروائی کرنا ہے، اور اس حوالے سے ان کا زیادہ تر ہدف پاکستان مسلم لیگ نون رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل بات یہ کہ صورتحال میں تضاد نظر آتا ہے کہ ایک جانب تو نیب شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور ریفرنس دائر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ہے، تو حکومت کے لیے بھی یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ ان کے الفاظ،
لیکن اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سچویشن ہے۔ جو اسپیکر ہیں اسد قیصر، جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، وہ پوری طرح ڈٹ کر اس کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اگر اشرف باش کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے یا عدالت میں اعتماد کی بات ہوتی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، تو اس لحاظ سے وہ بھی پوزیشن ایک ہے۔ اور دوسری طرف جو پرائم منسٹر ہیں یا ان کے وزراء ہیں یا خاص طور پر شیخ رشید کی اگر آپ بات کریں، وہ اس چیز کا بار بار تاثر دے رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کا رہنا قابل قبول نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اس ناظر میں دیکھا جائے کہ وہ شاید اپنی اس جو دو عملی ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں اور شاید وہ بالکل اس پوزیشن پر قائم بھی رہیں گے اور پھر ہی معاملات آگے چل سکیں گے۔
یہ تھے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش، قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سینٹر فار ہوم لینڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے مطابق 2018 امریکہ میں اسکول شوٹنگز کے لحاظ سے بدترین سال رہا۔ گزشتہ سال میں 94 ایسے واقعات ہوئے اور 163 لوگ اس کا شکار بنے۔ امریکہ میں اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات ایک تلخ حقیقت ہیں، لیکن دوسری جانب اسلحے کی خرید و فروخت میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ ہماری ساتھی رپورٹر نیلوفر مغل گئیں واشنگٹن کے قریب ایک گن شو میں، جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ گن کنٹرول کے معاملے پر امریکی کیا سوچتے ہیں، جانتے ہیں ان کی اس رپورٹ میں۔
پارک لینڈ فلوریڈا کے اس ہائی اسکول میں چھٹی کا وقت قریب تھا جب طالب علموں کی اچانک بھگدڑ اور چیخو پکار سنائی دی، اور پھر ایک 19 سالہ مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 17 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کسی امریکی ہائی اسکول میں ہونے والی تاریخ کی بدترین میس شوٹنگ تھی۔
Fight for your lives before it's someone else's job.
اس کے بعد واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے گن کنٹرول یا اسلحے کی خرید و فروخت اور ملکیت کے قوانین کو سخت بنانے کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ کیا، اور امریکہ کے سیاسی حلقوں میں گن کنٹرول کی بحث پھر سے گرم ہو گئی۔ لیکن گن کنٹرول کے حق میں نعروں کے باوجود اسلحہ خریدنے کے رجحان میں کمی نہیں آئی۔ ایف بی آئی کے اعداد و شمار کے مطابق 1999 سے امریکہ میں اسلحہ کے فروخت میں 83% اضافہ ہوا ہے۔
اس وقت میں موجود ہوں امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شینٹلی میں ہونے والی اسلحے کی ایک نمائش پہ، جہاں پر نت نئے جدید ترین چھوٹے بڑے اسلحے رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہ صرف اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں اسلحہ خرید بھی رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں لوگوں کے تاثرات کہ اسلحہ خریدنا ان کا شوق ہے، مجبوری ہے یا ضرورت۔
ہمارے آئین کی دوسری ترمیم مجھے اور ہر کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔
اسلحہ رکھنا خالصتاً امریکی ثقافت کا حصہ ہے۔
پاکستانی نژاد امریکی عابد غفور کا کہنا ہے کہ اسلحہ زندگی بچاتا ہے۔
اللہ نہ کرے کہ کوئی بیڈ پرسن وہ گن میرے طرف پوائنٹ کرتا ہے، تو میرے پاس بھی گن ہے تو میں بھی ریڈی ٹو گو ہوں، تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا بیکاز آئی ہیو گن۔
اگرچہ گن کنٹرول کے حامیوں کے خیال میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی شوٹنگز کی بڑی وجہ اسلحے کا عام امریکیوں کے لیے بآسانی دستیاب ہونا ہے، لیکن گزشتہ 15 سال سے اس گن شو کو چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلحہ خریدنا اتنا آسان بھی نہیں۔
There is an instant background check and...
لوگ یہاں آتے ہیں، ہتھیار پسند کرتے ہیں، کاغذات بھر کر یہاں موجود اسٹیٹ پولیس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہیں پر ایک فوری بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے جس میں ذہنی صحت کا ریکارڈ بھی پرکھا جاتا ہے، یعنی آپ کے ریکارڈ پر کچھ بھی ہو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اسلحہ خریدنے کے قوانین ایک جیسے نہیں، یہ کہیں سخت اور کہیں نسبتاً نرم ہے۔
اس ملک میں میس شوٹنگ کے اکثر واقعات میں قانونی طور پر خریدا گیا اسلحہ ہی استعمال ہوا ہوتا ہے۔ پارک لینڈ شوٹنگ کے ملزم نے بھی وہ رائفل قانونی طور پر ہی خریدی تھی، جس سے اس نے 17 نوجوانوں کی جان لے لی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، شینٹلی، ورجینیا۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔